الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله العظيم اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے ہماری خاطر مجاہدہ کیا لنا دینہم سبولنا ضرور بے ضرور ہم ان کو اپنے راستوں کی ہدایت کریں گے. سبل جمائے سبیل کی, اور اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا ایک راستہ نہیں ہے, اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا ایک راستہ نہیں ہے, بلکہ علامہ ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ رسالہ قشیریہ میں یہاں تک فرماتے ہیں کہ طرق الوصول الی اللہ بقدر انفاس الخلائق, اللہ تک پہنچنے کے اتنے راستے ہیں اتنے راستے ہیں اتنے راستے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی مخلوقات ہیں وہ جتنے سانس لے کر اس دنیا میں آئے ہیں, جن کی قسمت میں کتنے سانس ہیں یہ بھی لکھا ہوا ہے اللہ کے ہاں. وہ سانس ختم ہوں گے تو آدمی دنیا سے رخصت ہوگا, وہ سانس ختم ہوگا تو ایک جانور دنیا سے رخصت ہوگا. جتنے خلائق کے انفاس ہیں سانس ہیں اتنے ہی اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے راستے ہیں. تو والذین جادو فینا لنا دینہم سبلنا, جو لوگ ہمارے راستے میں مجاہدہ کریں گے, مجاہدہ کہتے ہیں سختیوں کو برداشت کرنا, مجاہدہ کرنا سختیوں کو ناموافق حالات کو برداشت کرنا. لنا دینہم سبلنا ضرور بھی ضرور ہم ان کو اپنی طرف پہنچنے والے راستوں کی ہدایت کریں گے. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ, اور تحقیق اللہ تعالی نیک کام کرنے والوں کے ساتھ ہے. میں عرض کر چکا ہوں پہلے بھی کہ سنت اللہ یہی ہے, اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہی ہے کہ پہلے تم قدم بڑھاؤ پھر ہماری مدد آئے گی. یہ جو ہم طریقہ اختیار کرتے ہیں یہ غلط ہے کہ ہم کچھ نہ کریں اللہ تعالیٰ کی مدد آ جائے. بعض اوقات ایسا بھی ہو جاتا ہے لیکن ضابطہ یہ نہیں ہے, اصول اور قاعدہ یہ نہیں ہے, ضابطہ یہی ہے کہ پہلے ہمیں قدم بڑھانا ہوگا. ایاک نعبد پہلے ہے, ایاک نعبد پہلے ہے و ایاک نستعین بعد میں ہے. پہلے تو یہی ہے کہ ہماری عبادت کرو پھر ہماری مدد آئے گی. ہم چاہتے ہیں مدد پہلے آ جائے, ایسا نہیں ہوتا. یہاں بھی یہی ہے, والذین جاہدوا فینا پہلے مجاہدہ کرو, لنا دینہم سبلنا پھر ہم اپنی طرف پہنچنے والے راستوں کی تمہیں ہدایت دیں گے. خواجہ صاحب نے فرمایا تھا شیخ پینے کا ارادہ تو کریں حوض کوثر سے منگا لی جائے گی. پہلے شیخ اللہ کی محبت کی شراب پینے کا ارادہ تو کریں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی محبت کی شراب پینی ہے, پھر حوض کوثر سے بھی منگا لی جائے گی. شیخ پینے کا ارادہ تو کریں حوض کوثر سے منگا لی جائے گی. دے چکا ہوں دونوں عالم میں کشوں یہ گراں میں تم سے کیا لی جائے گی. یہ بہت قیمتی شراب ہے, اس کے لیے تو میں نے دونوں عالم اللہ پہ فدا کیے ہیں, یہ دنیا کے شرابیوں سے یہ شراب کیا لی جائے گی, وہ کیا خرید سکیں گے اس شراب کو. تو دے چکا ہوں دونوں عالم میں کشوں یہ گراں میں تم سے کیا لی جائے گی، تم کیا لوگے اس کو، تم کیا خریدو گے؟ یہ تو دونوں عالم فدا کرنے پر ملتی ہے. ایک وہ جو مجذوب ایک گزر رہے تھے، ان سے پوچھا کہ کسی نے کہ اللہ تعالی کو پانے کا کیا راستہ ہے، انہوں نے کہا دونوں عالم فدا کر دو، دونوں عالم فدا کر دو. عالم دو ہی ہیں، ایک دنیا کا اور ایک آخرت کا. دنیا کو فدا کرنا تو سمجھ میں آتا ہے کہ دنیا میں اللہ تعالی، دنیا کو فدا کرنا ہرگز یہ نہیں ہے کہ دنیا کو لات مار دیں. حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے دنیا کو لات مارنا مقصود نہیں ہے، اور اگر اس دنیا کو لات مار دو تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کھانا پینا ترک کریں، یہ اسی دنیا کی زمین سے نکلا ہوا ہے. تو حضرت نے فرمایا 3 دن کے بعد دنیا کو لات مارنے کے لیے قدم بھی نہیں اٹھایا جائے گا، لات بھی نہیں اٹھائی جائے گی. اس دنیا کا کھانا پینا ترک کریں کیونکہ یہ بھی زمین سے نکلا ہوا ہے. تو اب 3 دن کے بعد لات بھی نہیں اٹھائی جائے گی دنیا کو لات مارنے کے لیے. یہ مقصود نہیں ہے دنیا کو لات مارنا. دنیا میں رہتے ہوئے اس دنیا کو ہمیں آخرت کے لیے بنانا ہے، دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنی ہے، اور دنیا کی چیزوں میں لگتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنی ہے. اور مومن کا تو کوئی، مومن کی زندگی میں دنیا ہے ہی نہیں، اس کا بیت الخلا جانا بھی دین ہے. وہ جو بیت الخلا جاتا ہے وہ بھی دین ہے، اس پر بھی اس کو نیکیاں ملتی ہیں جب وہ سنت کے مطابق جاتا ہے، سنت کے مطابق بیٹھتا ہے، سنت کے مطابق سنجا کرتا ہے، سنت کے مطابق باہر آتا ہے. یہ سارا کا سارا بیت الخلا جانا، سنت کے مطابق استنجا کرنا، سنت کے مطابق باہر آنا، سب دین بن گیا. مومن کی زندگی میں دنیا ہے کب؟ وہ کاروبار میں جاتا ہے، دفتر میں جاتا ہے تو شریعت کے مسائل کے مطابق نوکری کو انجام دیتا ہے، ملازمت انجام دیتا ہے، یا کاروبار میں لگتا ہے تو بھی وہ کاروبار کو شریعت کے مطابق کرتا ہے. وہ اگر کھیتی باڑی کرتا ہے تو زمینداری وہ بھی شریعت کے مطابق کرتا ہے، اگر ایک پکا مومن ہے. عام مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا، پکے مومن کی بات کر رہا ہوں. وہ شریعت سے ہٹتا ہی نہیں ہے تو اس کا زمینداری میں لگنا، اس کا کاروبار میں لگنا، اس کا نوکری اور ملازمت میں لگنا، یہ سب دین ہے. تو مومن کی زندگی میں تو دنیا ہے ہی نہیں، اس لیے ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے، دنیا کی چیزوں میں لگتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنی ہے. دنیا کو لات نہیں مارنی. یہی مقصود ہے اس آیت کا، ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار. دنیا میں بھی ابھی ہمیں نیکی عطا فرمائیے، آخرت میں بھی نیکی عطا فرمائیے. دنیا میں نیکی یہ بن گئی کہ کاروبار سنت کے مطابق، زمینداری شریعت کے مطابق، اور نوکری سنت کے مطابق، شریعت کے مطابق، شریعت کے مسائل کے مطابق، تو سب کچھ دین ہو گیا. اللہ اکبر. تو والذین جاہدوا فینا کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی مجاہدہ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو ناموافق چیزیں آئیں ان کو اللہ کے لیے برداشت کرنا. جب کوئی آدمی یہ کر لے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اپنے تک پہنچنے کے بیسیوں اللہ تعالیٰ اس کو راستے دکھائیں گے. لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. اور اللہ تعالیٰ نیک کام کرنے والوں کے ساتھ ہے. ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک مجذوب سے کسی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو پانے کا کیا راستہ ہے، تو فرمایا دونوں عالم فدا کر دو، دونوں عالم فدا کر دو. تو دنیا کو فدا کرنا تو سمجھ میں آ گیا، دنیا کے کاروبار وغیرہ کو شریعت کے مطابق کرنا، آخرت کو اللہ تعالیٰ پر فدا کرنا، یہ کیا چیز ہے؟ تو آخرت کو اللہ پر فدا کرنا اس کو کہتے ہیں کہ آخرت میں اللہ تعالی کی رضا کو مقصود رکھے، جنت کو نمبر دو پر رکھے، اللہ کی خوشنودی کو نمبر ایک پہ رکھے. اس کی دلیل کیا ہے؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا ہے، اللہم انی اسألوک رضاک والجنہ واعوذ بک من سخطک والنار. یہ ہے آخرت کو فدا کرنا جو اس دعا میں سکھایا گیا ہے. اللہ کو، آخرت کو اللہ پر فدا کرنا اس کو کہتے ہیں جو اس دعا میں سکھایا گیا ہے. اللہم انی اسألوک رضاک والجنہ. اے اللہ، میں آپ کی رضامندی چاہتا ہوں اور جنت چاہتا ہوں، اور واعوذ بک من سخطک، آپ کے غصے سے پناہ چاہتا ہوں، والنار، اور جہنم سے پناہ چاہتا ہوں. دیکھیے، اس دعا میں جنت کو بعد میں رکھا، اللہ کی رضا کو پہلے رکھا، جہنم کو بعد میں رکھا، اللہ کے غصے کو پہلے رکھا. تو اگر آخرت کو فدا کرنا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی رضا کو پہلے رکھیں اور اللہ کے غصے سے بچنے کی پہلے فکر کریں. ہر معاملے میں اللہ کی رضا کو مقصود رکھیں، اللہ کے غصے سے بچنے کی کوشش کریں، کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائیں. بس یہ آخرت کو اللہ پر فدا کرنا ہے. تو انہوں نے کہا کہ دنیا اور آخرت دونوں عالم اللہ پر فدا کر دو. یہ ہے، خواجہ صاحب بھی یہی فرماتے ہیں، دونوں دے چکا ہوں، دونوں عالم میں کشو، یہ گرام ہے، تم سے کیا لی جائے گی. ہاں، بلکہ یہ یوں ہے کہ ایک مجذوب نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اللہ، آپ کو پانے کا کیا راستہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی کہ دونوں عالم فدا کر دو، دونوں عالم فدا کر دو. دونوں عالم فدا کرنے کی یہ تفصیل میں نے عرض کر دی. تو آگے یہ جو آیت میں نے پڑھی، والذین جاہدوا فینا، جو ہمارے لیے، ہماری راستے میں مجاہدہ کریں گے، لنہدینہم سبلنا، ہم اپنے تک پہنچنے کے راستوں کی ان کو ہدایت کریں گے. اس کی چار تفسیریں ہیں. والذین جاہدوا فینا، الذین اختاروا المشقۃ فی امتثال اوامرنا. مجاہدہ کیا ہے؟ کس کو مجاہدہ کہتے ہیں؟ اللہ تعالی کے احکامات کو پورا کرنے کے لیے جو اپنے آپ کو مشقت میں ڈالے. جیسے خوب نیند آ رہی ہے لیکن نماز کا وقت ہو گیا، تو نماز کے لیے بستر کو چھوڑ کر نماز کی تیاری کرنا اور مسجد میں پہنچنا. خاص طور پہ دو وقت ایسے ہوتے ہیں جو نیند کے ہوتے ہیں، ایک دوپہر کا وقت ہے، آدمی قیلولہ کرنے اگر لیٹ جائے، اور عصر کی نماز کا وقت ہو جائے تو اس کو نیند کو چھوڑنا پڑتا ہے. دوسرا وقت جس میں اکثر لوگ اسی حالت میں ہوتے ہیں، نیند کی حالت میں، فجر کا وقت آ جاتا ہے، اس وقت اپنے بستر کو چھوڑ کر اللہ کے لیے نماز کی تیاری کرنا، مسجد میں پہنچنا، یہ ہے مشقت کو اختیار کرنا اللہ کے احکام کو پورا کرنے کے لیے. روزہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے سے رکنا، پینے سے رکنا، بشری حوائج سے رکنا، اس کا نام روزہ ہے. اب یہ کوئی آسان کام تھوڑی ہے. اگر اللہ کی توفیق نہ ہو تو 30 دن تک یا 29 دن تک ایسا کرنا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، لیکن اللہ کی توفیق سے یہ آسان ہوتا ہے. تو یہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے اپنے آپ کو مشقت میں ڈالا. یہ تو دن کا معاملہ ہوا. رات جب ہوئی تو عشاء کی نماز بھی پڑھنی ہے اور 20 رکعتیں بھی پڑھنی ہیں، یہ بھی اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے تراویح کو اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا ہے، مجاہدہ ہے. والذین جاہدوا فینا اس کو کہتے ہیں. حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت، میں بیدار ہو جاتا ہوں فجر کے وقت لیکن بستر چھوڑنے کی ہمت نہیں ہوتی، اور بالآخر جماعت رہ جاتی ہے یا نماز قضا ہو جاتی ہے. حضرت نے فرمایا آپ سانس روک لیا کریں, سانس روک لیا کریں. اور یہ حضرت ہی کا ملفوظ ہے, اگر یہ نفس اڑ جائے کہ میں تجھے گناہ تجھ سے گناہ کراؤں گا تو تم بھی ڈٹ جاؤ اس کے مقابلے میں کہ تو گناہ کرائے گا میں بھی گناہ نہیں کروں گا. یہ جو اڑ جائے تو بھی بس اڑ جا, ایک مفید اس کو انتظام سمجھ. تب تو یہ نفس آپ کے سامنے کچھ جھکے گا, ورنہ یہ جو چاہے گا آپ سے کرائے گا. شیطان سے لڑائی میں اور نفس سے کشتی میں جو جان لڑا دے گا وہ جان چھڑا لے گا, جو جان لڑا دے گا وہ جان چھڑا لے گا. زکات ہے, زکات اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں 40% حصہ, 100 میں سے 2.5% کوئی ہمارے لیے نکال دو. 97.5 روپے اپنے پاس رکھو, وہ بھی سال میں, سال میں ایک مرتبہ, ہر مہینے بھی نہیں, ہر ہفتے نہیں, سال میں ایک دفعہ 97.5, اور اس سال میں ایک دفعہ جو مال جو سال کے دوران جو خرچ ہوا وہ ہوا, اس کا بھی کوئی حساب نہیں, کوئی بات نہیں. جو اس وقت مال ہے سال گزرنے پر اس میں 97.5% اپنے پاس رکھو, 2.5% ہمیں دے دو. مفتی محمد حسن صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ حکیم الامت کو لکھا کہ حضرت زکات دیتے ہوئے بہت دل راضی نہیں ہوتا, بہت مشقت ہوتی ہے. تو یہ تو اخلاص نہ ہوا, یہ تو اخلاص نہ ہوا. تو حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا, عین اخلاص ہے, بلکہ دگنا ثواب ہے. ایک تو اللہ کے حکم کو پورا کرنے کا, اور دوسرا اس کا ثواب ہے کہ اس حکم کو پورا کرنے میں مشقت ہوئی, نفس راضی نہیں تھا, لیکن آپ نے پھر بھی اس کو ادا کیا اللہ کا حکم, اس کا الگ ثواب ملے گا, دگنا ثواب ہے. منافی اخلاص نہیں ہے, ایسا نہیں ہے ہرگز. اب زکات دے رہے ہیں 2.5% زکات, دل نہیں مان رہا مگر پھر بھی دے رہے ہیں. یہ ہے والذین جاہدوا فینا, الذین اختاروا المشقت فی امتثال اوامرنا, یہ مشقت اختیار کی ہمارے احکام پر چلنے میں, ہمارے احکام کو پورا کرنے میں. حج کا سفر ہے یہ, اب آنے والا ہے حج کا سفر. اوہو حج کا سفر, کتنی ہی سہولیات ہو جائیں. حج کا سفر بہرحال حج کا سفر ہے, اور ہر حاجی کو کوئی نہ کوئی کسی موقع پہ تھوڑا بہت مجاہدہ ضرور آتا ہے, ہر حاجی کو کسی نہ کسی موقع پر کچھ نہ کچھ مجاہدہ ضرور آتا ہے. اللہ ضرور لیتے ہیں کچھ نہ کچھ مجاہدہ. تو یہ الذین اختاروا المشقت فی امتثال اوامرنا, ہمارے حکم کو پورا کرنے کے لیے مشقت کو اختیار کیا, تکلیف اٹھائی. تو یہ ہے پہلی تفسیر, الذین اختاروا المشقت فی امتثال اوامرنا. دوسری تفسیر, الذین اختاروا المشقت فی نصرت دیننا, جو ہمارے دین کی نصرت, مدد, حمایت کے لیے مجاہدے کو اختیار کرتے ہیں. دین کے پھیلانے کے لیے سفر کرنا, دین کے لیے اپنے وقت کو فارغ کرنا, اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلنا, اور چاہے وہ تبلیغ کا سفر ہو, خواہ وہ مدرسے کی نوعیت کا سفر ہو, خواہ وہ اصلاحی نوعیت کا, تزکیے کی نوعیت کا, خانقاہ کی نوعیت کا سفر ہو, الغرض کوئی بھی دینی سفر ہو, اور اس دینی سفر میں مشقتیں آئی جائے. سفر ہے, حضور نے فرمایا السفر قطعۃ من العذاب, سفر تکلیف کا ایک حصہ ہے, عذاب کا ایک ٹکڑا ہے. اس میں آدمی اس کو وقت پر کھانا نہیں ملتا، جیسا اس کو کھانا ملنا چاہیے وہ نہیں ملتا، نیند اس کی پوری نہیں ہوتی، وغیرہ وغیرہ بہت ساری چیزیں ہیں جو اپنے مقام پہ رہتے ہوئے جو سہولتیں حاصل ہوتی ہیں وہ سفر میں نہیں ہوتی، یہ ایک مجاہدہ ہے۔ تو دین کے راستے میں دین کی خاطر جو مجاہدہ اختیار کرتے ہیں ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ اپنے تک پہنچنے کے راستوں کو کھولیں گے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ الذین اختاروا المشقۃ فی ابتغاء مرضاتنا، جو مشقت کو اختیار کریں گے ہماری رضا کے تلاش میں، ابتغاء مرضاتنا ہماری مرضی ہماری خوشنودی کی تلاش میں جو مجاہدہ کرتے ہیں۔ دیکھیے تلاوت کرنے کا معمول ہے، آپ کا دل نہیں چاہ رہا، کبھی دل چاہے گا کبھی نہیں چاہے گا، مگر معمول پورا کرنا بھی ضروری ہے۔ آپ نے مجاہدہ کر کے تلاوت کو انجام دیا، نماز پڑھنے کو کبھی جی چاہے گا کبھی نہیں چاہے گا، کبھی کچھ کیفیت ہوگی کبھی نہیں ہوگی کیفیت، پھر بھی آپ پورا کریں گے اللہ کے حکم کو۔ یہ الذین اختاروا المشقۃ فی ابتغاء مرضاتنا میں داخل ہے، ہماری خوشنودی کی خاطر مجاہدہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہماری خوشنودی کی خاطر ہماری خوشنودی کی تلاش میں مجاہدہ کرنا۔ ذکر کرنے کو کبھی دل چاہے گا کبھی نہیں چاہے گا، لیکن اللہ کو خوش بھی تو کرنا ہے، تو بس اپنے اوپر مجاہدہ کر کے تھوڑا ذکر کر لیا تاکہ ناغہ نہ ہو، تلاوت کر لی تاکہ تلاوت کا ناغہ نہ ہو۔ تو اللہ کی رضا کی خوشنود اللہ کی خوشنودی اللہ کی رضا کی تلاش میں مجاہدہ کو اختیار کرنا۔ اور چوتھی تفسیر ہے الذین اختاروا المشقۃ فی الانتہاء عن مناہینا، کہ جو مشقت کو اختیار کرتے ہیں ہماری منع کی ہوئی چیزوں سے بچنے میں، اور یہ سب سے بڑا مجاہدہ ہے، یہ سب سے بڑا مجاہدہ ہے۔ گناہوں سے بچنے میں جو تکلیف ہوتی ہے نا انسان کو، او ہو، اس کو اختیار بھی حاصل ہے، وہ گناہ کر سکتا ہے مگر پھر بھی بچتا ہے اللہ کی خاطر، اللہ کو اس پہ بہت پیار آتا ہے۔ میرے حضرت نے حضرت یہ شعر بہت مزے لے کر پڑھا کرتے تھے، میرے حسرت زدہ دل پر انہیں یوں پیار آتا ہے کہ جیسے چوم لے ماں چشمے نم سے اپنے بچے کو، کہ یہ جو دل گناہ سے بچنے کی کوشش میں دل حسرت زدہ ہو جاتا ہے، دل تو چاہ رہا تھا کہ گناہ کی لذت ملے، گناہ کرے آدمی لیکن اللہ کے خوف سے اللہ کی محبت میں گناہ نہیں کر رہا تو دل تڑپ کے رہ جاتا ہے، تو دل کو حسرت ہوتی ہے، ہم نے کہا تھا یہ گناہ کا مزہ ہمیں دے دو آپ نے نہیں دیا، شکایت ہوتی ہے اس کو، وہ تڑپ کے رہ جاتا ہے۔ تو میرے حسرت زدہ دل پر انہیں یعنی اللہ تعالیٰ کو انہیں یوں پیار آتا ہے کہ جیسے چوم لے ماں چشمے نم سے اپنے بچے کو، اللہ کو ایسے دل پر ایسا پیار آتا ہے کہ جیسے ماں روتی ہوئی آنسوؤں سے جو محبت کے آنسو ہوتے ہیں اس سے اپنے بچے کو پیار کر لے، اس کی آنکھوں سے آنسو بھی آ جائیں محبت کے، اس سے زیادہ اللہ کو پیار آتا ہے ایسے دل پر جو اللہ کی خاطر گناہ سے بچنے کا مجاہدہ اٹھائے۔ تو الذین اختاروا المشقۃ فی الانتہاء عن مناہینا، ہماری منع کی ہوئی چیزیں جن سے ہم نے روکا ہے، بد نظری مت کرو، بہتان مت لگاؤ، گالی کسی کو مت دو، رک جاؤ، غیبت مت کرو، کانوں کے گناہ مت کرو، موسیقی مت سنو، آنکھوں سے گندے مناظر مت دیکھو، فحش مناظر مت دیکھو، یہ جو کہا گیا تھا وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطيعنا الله ورسوله. وہ پہلی والی جاہلیت, پہلی جاہلیت, اللہ اکبر, پہلی جاہلیت کی طرح بے پردہ مت پھرو. مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں پہلی جاہلیت ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولى, اس کا مطلب ہے کوئی دوسری جاہلیت بھی آئے گی جس میں بے پردگی فحاشی اور یعنی اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی ہوگی, یہ دوسری جاہلیت کا زمانہ ہے. ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولى, اے نبی کی عورتوں وہ پہلے والی جاہلیت کی طرح بے پردہ مت پھرو جیسے پہلے جاہلیت میں عورتیں پھرتی تھی, تم ایسا مت کرو. وہ ایک پاکیزہ زمانہ آیا, اس کے بعد ایک عرصے پاکیزگی رہی. یہ تو اب سے کچھ عرصے پہلے تک ہم نے اپنے بڑے بوڑھوں سے سنا ہے کہ کوئی اگر عورت بے پردہ نکل آتی تھی تو بڑے عجیب القاب اس کو دیے جاتے, بہت برے القاب سے یاد کیا جاتا تھا, بہت عجیب سمجھا جاتا تھا کوئی عورت بے پردہ نظر آئے, اس کا تصور نہیں تھا آج سے کوئی 70-80 سال پہلے. تو اب یہ دوسری جاہلیت آئی ہے. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن کے الفاظ سے پتہ چلتا ہے جب پہلی جاہلیت تبرج الجاہلیت الاولى تو دوسری بھی ہوگی, یہ وہ دوسری جاہلیت ہے بے پردگی اپنے عروج پر, فحاشی اپنے عروج پر, گندگی اپنے عروج پر, گناہوں کی لذتیں اپنے عروج پر, اور ایسے وقت میں کوئی بچے گناہ سے. تو اس کو فرمایا الذین اختاروا المشقۃ فی الانتہاء عن مناہینا. حضرت نے فرمایا تھا جب تمہاری نفس کی خواہش, حضرت مزاحان فرماتے تھے جب نفس میں پک اپ اپنے عروج پر ہو, نفس میں پک اپ ہو رہا ہو, پک اپ تو اپنے عروج پر ہو, اس وقت تم ایک نعرہ لگاؤ اور نعرے کا خود ہی جواب دو. اور نعرہ یہ ہے کہ نفس سے دشمن تیری بات, یہ نعرہ ہے. اور اس کا جواب ہے نہیں سنیں گے نہیں سنیں گے, بس یہ 10 جواب ہے. حضرت نے فرمایا یہ نعرہ لگا کے دیکھو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی فوراً مدد آئے گی. نفس کہہ رہا ہو فلاں گناہ کرو, فلاں گناہ کرو, فلاں گناہ کرو, ہم کہیں نفس سے دشمن تیری بات, پہلے خود ہی نعرہ لگائے پھر کہیں نہیں سنیں گے نہیں سنیں گے. یہ وہ نعرہ ہے جس کو کہا ہے حضرت والا نے خود فرمایا نعرہ مستانہ, پھر نعرہ مستانہ, ہاں اے دل دیوانہ زنجیر علائق پر پھر ضرب ہو رندانہ. محبوب حقیقی سے کب تک رہے گا غافل, ہاں نفس پر تو کر دے ایک وار دل رانا. تو یہ ہے الذین اختاروا المشقۃ فی الانتہاء عن مناہینا, یہ دوسری جاہلیت ہے جس کی پیشگوئی کی گئی تھی, جس کی طرف اشارہ کیا گیا تھا. بس ایسے وقت میں بے پردگی اور بے پردگی کے نتیجے میں جو گناہ وجود میں آتے ہیں ان دونوں چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے, سخت ضرورت ہے. دیکھیں ذرا الفاظ غور سے سنیے گا, بے پردگی اور بے پردگی کی وجہ سے جو گناہ وجود میں آتے ہیں ان سب گناہوں سے سخت ترین اجتناب کی ضرورت ہے, مضبوط ترین بچاؤ کی ضرورت ہے. ورنہ جیسے چاہے گا نفس ہم سے گناہ کرائے گا اور ہم اس کے سامنے کچھ بالکل ریت کی دیوار ثابت ہوں گے. اس کا مزاج ہی یہی ہے جب آدمی اس کے سامنے ڈٹ جاتا ہے تو پھر یہ ڈر جاتا ہے, اور جب آدمی ڈر جائے تو یہ ڈٹ جاتا ہے. یہ اس کا مزاج ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اب کچھ گزارشات مجھے مزید کرنی ہے. دیکھیں بھائی, اللہ تعالیٰ نے حالات کا تعلق لوگوں کے اعمال سے جوڑا ہے، حالات کا تعلق لوگوں کے اعمال سے ہے، لہذا جیسے لوگوں کے اعمال ہوں گے ویسے ہی اوپر سے حالات اتریں گے، اور حالات کی درستگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نسخہ ہمیں عطا فرمایا ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اے نبی ہم ان کو عذاب نہیں دیں گے جب تک کہ آپ کا وجود مبارک ان کے درمیان ہے، یعنی جب تک آپ بنفس نفیس اس دنیا میں موجود ہیں ہم ان کو آپ کی امت کو عذاب نہیں ہوگا، وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور اللہ ان کو عذاب نہیں دیں گے جب تک کہ یہ استغفار کرتے رہیں گے، آپ کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے ہم ان کو عذاب نہیں دیں گے، اب یہ ایک ہی چیز ہے استغفار ہمارے پاس، یہ ہمارے پاس بہت بڑا سہارا ہے اپنے حالات کی درستگی کا، تو دیکھیے بھائی ان ایام میں استغفار کی ضرورت ہے، استغفار کی ضرورت ہے، استغفار کریں بس، اپنی طرف سے بھی اپنے لیے بھی پوری امت کے لیے بھی اللہ سے معافی مانگو، استغفار کا مطلب ہے مغفرت طلب کرنا، استغفار کا مطلب ہے مغفرت طلب کرنا، تو اللہ سے یہی دعا کر لیجئے اللہ ہماری بھی مغفرت فرما دیجئے اور پوری امت کی مغفرت فرما دیجئے، اس استغفار پر حالات درست ہوں گے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے فرماتے ہیں اے میری قوم اپنے رب سے استغفار کرو، مغفرت مانگو، اے اللہ معاف کر دیجئے، اے اللہ مغفرت فرما دیجئے، اے اللہ مغفرت فرما دیجئے، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، تمہارے اوپر اللہ بارش برسائیں گے، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور مال تمہارے مالوں میں اضافہ ہوگا، تمہارے مال میں اضافہ ہوگا، تمہیں نرینا اولاد اللہ عطا فرمائیں گے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جنات، تمہارے باغات کو اللہ سرسبز و شاداب رکھیں گے، تمہاری کھیتیوں کو، تمہارے کھلیانوں کو، تمہاری زمینوں کو اللہ، تمہاری فصلوں کو اللہ سرسبز و شاداب رکھیں گے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے دریاؤں کو اور تمہاری نہروں کو اللہ تعالیٰ بہتا رکھیں گے، ان میں پانی رہے گا، خشک نہیں ہوں گے وہ دریا، خشک نہیں ہوں گے وہ نہریں، خشک نہیں ہوں گے، کس پر ہے یہ سب؟ استغفار پر ہے، استغفار پر مسئلے حل ہوں گے، سارے مسئلے اس سے حل ہوں گے، اس کی ضرورت ہے، اس کی ضرورت ہے، شیطان اس موقع پر ہمارا دھیان نہ جانے کن کن چیزوں کی طرف لگائے گا، کن کن چیزوں کی طرف لگائے گا، ہمیں کوشش یہ کرنی ہے، ہمیں جو کرنے کا کام ہے وہ کرنا ہے، وہ کرنے کا کام یہ ہے، بس استغفار میں لگنا ہے، استغفار میں مغفرت، یہ نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں ووٹ نہ ڈالیں، ووٹ ڈالنا بہت ضروری ہے، ووٹ ڈالنا بہت ضروری ہے، خشک نہیں بننا ہمیں، ہم خشک نہیں ہیں، علماء کے پیچھے چلنا ہے، اہل فتویٰ کے ساتھ رہنا ہے، ڈیڑھ اینٹ کی مسجد نہیں بنانی، وہ مسجد ہوتی بھی نہیں ہے، وہ شیطان خانہ ہوتا ہے، جو لوگ یہ کہتے ہیں ہمارا کوئی تعلق نہیں سیاست سے تو آپ شیطان خانے میں رہتے ہیں، اہل فتویٰ کے ساتھ جو جڑ کے نہیں رہتے ان کے کہنے پر نہیں چلتے، یہ گمراہی کے راستے پہ چل رہے ہیں، آپ بڑھ کر ہیں اہل فتویٰ سے، مفتی شفیع صاحب سے آپ بڑھ کر ہیں، مفتی اعظم پاکستان سے ہم لوگ بڑھ کر ہیں، انہوں نے تو فرمایا تھا ووٹ دینا بہت ضروری ہے، اس لیے ووٹ دینا بھی ضروری، لیکن اس سے زیادہ کام کرنے کا اہم وہ استغفار کرنا ہے، اپنے لیے بھی اور اپنی اور پوری امت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگنی ہے، اور جن لوگوں کو یہ جو لوگ یہ کہتے ہیں نہیں جی ہمارا کوئی تعلق نہیں سیاست سے کوئی تعلق نہیں سیاست, بھائی آپ بے شک سیاست میں, ہم آپ سے کب کہہ رہے ہیں کہ آپ سیاسی میدان میں کود پڑیں, آپ سے یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ جلسوں میں نعرے لگائیں, کوئی نہیں کہہ رہا آپ سے, آپ کسی دیندار کو جو جس کو آپ دیندار سمجھتے ہوں اور جس کے بارے میں علماء اور بڑوں نے کہا ہاں جی یہ دیندار ہے, آپ اس کو ووٹ تو دیجئے. ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا, اس آیت کے ذیل میں مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ ووٹ امانت ہے, ووٹ بھی امانت ہے, اور یہ امانت اس کے اہل کو پہنچائیے جو اس کا اہل ہے. لہذا کسی دیندار کو تلاش کر کے ووٹ دیجئے, بے دین کو ووٹ نہ دیجئے, ایک بات تو یہ ہے. دوسرے یہ کہ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ووٹ ایک شہادت بھی ہے, گواہی ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ شخص دین کے مطابق کام کرے گا, اس لیے میں اس کو اہل سمجھتا ہوں کہ یہ شخص کامیاب ہو, لہذا یہ گواہی بھی ہے. تو گواہی اگر آپ نے غلط دے دی, جانتے بوجھتے ہوئے غلط گواہی دی, تو اس ظاہر ہے اس کا وبال آئے گا. اور ووٹ ایک وکالت بھی ہے کہ آپ وکیل بناتے ہیں کسی کو, کہ آپ کوشش کیجئے کہ تمام شعبوں میں اللہ کا دین زندہ ہو جائے, دین کے مطابق احکامات, اللہ کے احکامات زندہ ہو جائیں, میں آپ کو اس کے لیے وکیل بنا رہا ہوں کہ آپ کوشش کیجئے, یہ وکالت بھی ہے. اس لیے ووٹ ڈالنا بھی اپنی جگہ ضروری ہے. ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے, اور جو لوگ اس سے بچتے ہیں یہ غلط ہیں, اہل فتویٰ کے راستے پر نہیں ہیں, یہ یاد رکھیے گا. مفتی اعظم پاکستان سے ہم بڑھ کر نہیں ہیں بھائی, لہذا علماء سے جڑ کر رہے ہیں, اہل فتویٰ سے جڑ کر رہے ہیں, ورنہ یاد رکھیں دنیا اور آخرت میں معاوضہ ہوگا. دوسرا استغفار کرنا ہے, مغفرت طلب کرنی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے, مغفرت طلب کرنی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. بس یہی گزارشات تھیں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.